بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. اللہ ذو الجلال جو رحمان ہے، جس نے انسان کو قرآن کی روشنی میں صحیح انسان بنایا اور اسے بیان کرنا سکھایا، یہ سب اسی کی عنایت اور اسی کی رحمت اور اسی کا ہی فضل، اسی کی ہی توفیق. قرآن مجید اللہ ذو الجلال کی حقیقی کلام ہے، کلام الملوک کی ملوک الکلام، بادشاہوں کی کلام کلاموں کی بادشاہ ہوا کرتی ہے. تو جس طرح اللہ ذو الجلال کی ذات عظمتوں والی ہے، اس کی کلام بھی عظمتوں والی ہے. قرآن مجید جہاں اللہ ذو الجلال کی حقیقی کلام ہے، وہاں وہ بے مثال، بے مثل، بے نظیر اور منفرد نوشتہ ہدایت ہے. قرآن مجید انتہائی مؤثر اور معجزہ نما آخری الہامی اور آسمانی کتاب ہے. قرآن مجید کی ہر آیت اس کی انفرادیت اور زیبائی کی آئینہ دار ہے. قرآن مجید کا ہر کلمہ معجزاتی شاہکار ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اس ہستی پر اتاری جو ہستی پوری کائنات سے اعلی اور ارفع اور اسما اور بلند ہستی تھی، جس ہستی کو بھی اللہ ذو الجلال نے ایسی گفتار سے نواز رکھا تھا جس کے بارے میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کان فی کلامہ ترتیل او ترسیل. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کلام کے اندر اس قدر سنجیدگی اور ٹھہراؤ تھا. صحیح الجامع کی روایت ہے 4832. سیدہ عائشہ مزید بیان کرتی ہے، سنن ابی داود کی روایت ہے 4839 اور صحیح الجامع کی روایت ہے 4826. کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کلام فصل تھی، ایک ایک چیز جدا ہوتی اس میں. جو بھی وہ کلام فرماتے، آپ کی گفتگو کا ایک ایک پہلو سننے والے کی سمجھ میں آ جاتا. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید فرماتی ہیں، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 4929، کان یحدث حدیثا لو عدہ العاد لاحصاہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے، اس قدر پولائٹ گفتگو ہوتی، اس قدر خوبصورت گفتگو ہوتی کہ اگر کوئی آپ کی گفتگو میں استعمال کیے گئے کلمات اور حروف کو شمار کرنا چاہتا تو اس کو شمار کر لیتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام اگر اتنی عظیم کلام تھی کہ ہر شخص کو سمجھ آیا کرتی، آپ اتنی کلام کرتے جو با مقصد ہوتی، مفید ہوتی، مکمل ہوتی بلکہ جوامع الکلم ہوتے. چھوٹا سا کلمہ آپ کی زبان اطہر پہ اللہ عز و جلال جاری کرتے جو بہت بڑا مفہوم رکھتا تھا. آپ کہیں بات کرتے کرتے رک جاتے، کہیں بات کے اندر زور پیدا کرتے، کبھی بات کے اندر مطالبہ رکھتے، کبھی بات کے اندر تحدید ہوتی، کبھی جنت کی نوید ہوتی، کبھی سامنے بیٹھنے والوں کے ذہنوں کی تشخیص ہوتی کہ ان کا ذہن تیز ہو جائے. الفاظ کے استعمال میں جو زیر و بم ہوتا ہے، نشیب و فراز ہوتے ہیں، اس کا سننے والے کی سمجھ کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے. اگر سرتاج رسول کی کلام اتنی عظیم تھی تو مالک الملک کی کلام کتنی عظیم ہوگی. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، جس کی بات سے بڑھ کے، جس کے قول سے بڑھ کے کوئی قول اور بات سچی ہو ہی نہیں سکتی. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، اور اللہ جل جلال کی کلام مقدس صداقت و عدالت کی ان بلندیوں پر فائز کلام ہے کہ وہاں انسانی عقل سفر کرنا تو دور کی بات ہے، وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ کلام اپنے پیغمبر پر اتاری اور اس کلام کو اس طرح اجزاء میں اتارا جس کو آیات کا نام دیا جاتا ہے، جہاں رکا جاتا ہے، جہاں رک کے سوچا اور سمجھا جاتا ہے کہ اللہ عز و جلال نے اس آیت میں کیا حکم دیا ہے. اسی رکنے کو وقف کہا جاتا ہے. آج ہماری گفتگو کا محور علم قرآت کا ایک ضروری جز اور ضروری حصہ قرآن مجید کے اوقاف کی مہارت حاصل کرنا ہے. اس ضمن میں ہم تین نکات پر گفتگو کریں گے. علم وقف، وقف کس کو کہتے ہیں، اس کی اہمیت اور عظمت کیا ہے، اور اس علم کی تدوین کیسے ہوئی. تو آئیے سب سے پہلے وقف کی لغوی تعریف. علامہ الشمونی بیان کرتے ہیں، منار الہدا فی الوقف والابتداء، والیوم 1 پیج 14. وقف کا معنی ہے الکف عن الفعل والقول، کسی کام کو کرنے اور کسی بات کو کہنے سے رک جانا. یہ وقف یقف وقوفا سے ہے، اور اس کا مطلب رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، کھڑا ہونا ہے، اور کسی بھی متحرک آخری حرف کو ساکن کر کے ما بعد سے منقطع کرنا ہے. امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ اصطلاحی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، النشر فی القراءات العشر میں، والیوم 1 پیج 240، قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. کسی بھی کلمے کے آخر پر آواز کو اتنا ہی کاٹنا اور منقطع کرنا جس قدر عادتاً آدمی سانس لیتا ہے، اور یہ انقطاع اختتام کی وجہ سے نہ ہو بلکہ مزید قرات کرنے کی غرض سے ہو کہ میں ابھی تو رکا ہوں، آگے بھی پڑھوں گا. اور بعض علماء کا کہنا ہے جیسے احکام و قراءت القرآن کے پیج نمبر 198 پہ ہے. الوقف هو قطع الصوت عند آخر الكلمة القرآنية زمنا يسيرا يتنفس فيه عادة مع قصد الرجوع الى القراءة. کلمہ قرآنی کے آخر میں تھوڑی دیر کے لیے آواز کو توڑنا, صرف اتنی دیر کے لیے جس طرح انسان عادتاً سانس لیتا ہے, اور یہ آواز کو توڑنے کے بعد وہاں سے تلاوت مکمل کرنے کی غرض سے نہ توڑے بلکہ دوبارہ آگے جاری رکھنے کی غرض سے توڑے. اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے, جیسے کہ علامہ الشمونی کہتے ہیں, منار الہدا فی الوقف والابتداء ان کی کتاب ہے, قطع الصوت آخر الکلمہ زمنا ما او قطع الکلمہ عما بعدها, کلمے کے آخر پر کچھ دیر کے لیے آواز کو منقطع کرنا, یا ایک کلمے کو بعد والے کلمے سے جدا کرنے کو وقف کہتے ہیں. چوتھی تعریف رسالہ تعلیم الوقوف میں نقل کی گئی ہے, اس میں ایک اور فائدہ موجود ہے. قطع الصوت مع النفس وإسكان المتحرك إن كان متحركا, آواز کا سانس کے ساتھ بند کرنا, اور جس پر وقف کر رہا ہے اگر وہ متحرک ہے تو اس کو ساکن کر دینا, یہ وقف کہلاتا ہے. بعض علماء نے ایک پانچویں تعریف کی, اس میں ایک اور فائدہ موجود ہے. قطع النفس على الكلمة الغير موصولة, وقف کا معنی ہے ایسے کلمے پر سانس توڑنا جس کا ماں باپ کے ساتھ تعلق نہ ہو, اس کو کہتے ہیں کلمہ غیر موصولة, جو بعد والے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. ان پانچ تعریفات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم چار چیزوں کو وقف کی اصطلاحی تعریف میں ضروری سمجھیں گے. نمبر ایک, قطع الصوت, آواز کو بند کر لینا, کاٹ دینا, منقطع کر دینا, ختم کر دینا. قطع النفس, سانس کو بند کر لینا, سانس توڑ دینا. على الکلمہ, على آخر الکلمہ, کسی بھی کلمے کے آخر میں جو کلمہ ماں باپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ رہے. بنیت استئناف القراء, اس غرض سے یہ آواز کو کاٹے, سانس توڑے, کلمے کے آخر میں رکے کہ میں نے بعد میں تلاوت جاری رکھنی ہے, یہاں ختم نہیں کر دینی. اس لیے بعض علماء نے بڑی مختصر سی بات لکھی ہے, قطع الصوت مع النفس, جہاں آواز منقطع ہو جائے, سانس منقطع ہو جائے, اس کو وقف کہیں گے. علم وقف کے ان اصطلاحی تعریفات کی تعبیروں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات سمجھنا ضروری ہے. بس اوقات بندہ آواز تو توڑ لیتا ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹتا, اس کو سکتہ کہتے ہیں, کلا بل رانا, لیکن جب آواز ٹوٹ جائے تو سانس باقی رہ سکتا ہے, لیکن اگر سانس توڑ دیا جائے آواز نہیں باقی رہتی. اس لیے بعض علماء کا لکھنا ہے کہ آواز توڑنے کی بات تو لکھ دی جاتی ہے لیکن اگر سانس کی ہی بات کی جائے, سانس ٹوٹ گیا تو آواز خود بخود غائب ہو جائے گی. دوسرا نقطہ, وقف کی لغوی اور اصطلاحی تعریفات کے بعد علم وقف کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور عظمت. اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں, سورۃ الفرقان آیت کا نمبر ہے 3-2,
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا.
اور سورۃ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں,
وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا.
سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دو آیتوں میں جو لفظ ترتیل کا استعمال ہوا ہے اس کا معنی اور تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں, الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفة الوقوف. ترتیل سے مراد حروف کی عمدہ ادائیگی اور اوقاف کی معرفت ہے, وقوف کی معرفت ہے. امام ابو جعفر نحاس جو 950 کو فوت ہوئے ہیں, ان کی کتاب القطع والائتناف والیوم 1 پیج 74, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں, اور عبداللہ ابن عباس 68 ہجری کو فوت ہوئے. جب ان سے ترتیل کا معنی دریافت کیا گیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے, ورتل القرآن ترتیلا, اس کا معنی ہے بینہ تبیینا, اس کو خوب خوب واضح کر کے پڑھو. اور التبیین کس کو کہتے ہیں؟ تفصیل الحروف والوقف على ما تم معناه منها. تبیین سے مراد حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا, عمدگی کے ساتھ پڑھنا, خوش آوازی سے پڑھنا, دلکش آواز کے ساتھ پڑھنا, اسلوب قرات کو اچھا بنانا, اور ایسی جگہ وقف کرنا جہاں معنی مکمل ہو رہا ہو, یہ تبیین ہے. تو ترتیل سے مراد بھی وقف کرنے کی معرفت اور پہچان حاصل کرنا, اور تبیین سے مراد بھی جہاں معنی مکمل ہو رہا ہے اس جگہ پہ وقف کرنا. تو سیدنا علی اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی تفسیریں ایک ہی چیز کی عظمت کو واضح کر رہی ہیں, کہ اوقاف کو پہچانا بھی جائے کہ کہاں وقف کرنا ہے, اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا جہاں معنی مکمل ہوگا. علامہ ابو حسن علی بن محمد نوری الصفاقسی یہ 1118 کو فوت ہوئے ہیں, وہ فرماتے ہیں, وَمَعْرِفَةُ الْوُقُوفِ وَالِابْتِدَاءِ مُتَأَكِّدٌ غَايَةَ التَّأْكِيدِ. علم وقف اور ابتداء کی معرفت انتہائی ضروری ہے. اِذْ لَا يَتَبَيَّنُ مَعْنَى كَلَامِ اللَّهِ وَيَتِمُّ عَلَىٰ أَكْمَلِ وَجْهٍ إِلَّا بِذَلِكَ. کیونکہ علم وقف و ابتدا کی معرفت کے بغیر قرآن مجید کے صحیح اور درست معنی واضح نہیں ہو سکتے اور مکمل ہی نہیں ہو سکتے. فَرُبَّمَا قَارِئْ يَقْرَأْ أَوْ يَقِفْ قَبْلَ تَمَامِ الْمَعْنَى فلا يفهم هو ما يقرأ وَمَنْ يَسْمَعُهُ كَذَلِكَ. کیونکہ بعض اوقات قاری قرآن قرآن پڑھتا ہے اور کسی جگہ پہ رکتا ہے اور معنی مکمل نہیں ہوتا، نہ پڑھنے والے کو ہی پتا چلتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ سننے والا ہی اس سے کوئی فائدہ لے سکتا ہے. وَيَفُوتُ بِسَبَبِ ذَلِكَ مَا لِأَجْلِهِ يَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى. اور بعض اوقات بے موقع وقف کرنے کی وجہ سے اس آیت کے نزول کا جو حقیقی مقصد ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. وَلَا يَظْهَرْ مَعَ ذَلِكَ وَجْهُ الْإِعْجَازِ. اور اللہ تعالیٰ نے جو آیات کے اندر اعجاز کا پہلو رکھا ہے کہ اس طریقے کی کوئی عبارت لا ہی نہیں سکتا، اس کا اعجاز ظاہر ہی نہیں ہوتا جب بے موقع وقف کیا جاتا ہے. بل ربما يفهم من ذلك بل ربما يفهم من ذلك غير المعنى المراد. اور بعض اوقات تو غیر مرادی معنی سامنے آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہی نہیں ہوتی، سننے والا اس کا وہ معنی سمجھ رہا ہوتا ہے. وَهَذَا فَسَادٌ عَظِيمٌ. یہ پڑھنے والے کی قرآت میں بہت بڑا ایک معنوی فساد ہے. وَلِهَذَا اِعْتَنَى بِعَمَلِهِ وَتَعْلِيمِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ الْمُتَقَدِّمُونَ وَالْمُتَأَخِّرُونَ. یہی وہ وجہ ہے، علماء متقدمین نے، پہلے علماء نے اور متاخرین بعد والے علماء نے، علم وقف اور ابتداء کی تعلیم اور تعلم پر اور اس کے مطابق قرآن مجید کی قرآت پر بے حد زور دیا ہے. یہ بات ان کی تنبیہ الغافلین و ارشاد الجاہلین کے پیج نمبر 128 پہ موجود ہے. قرآن مجید کی ان دو آیات کی روشنی میں دو صحابہ کی تفسیر اور ابو جعفر نحاس کی عبارت سے پتہ چلا کہ اس علم کی بہت بڑی اہمیت اور عظمت. علماء امت نے اس زمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تین روایات سے بھی استدلال لیا ہے. پہلی روایت جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، شرح مشکل الآثار والیوم 8 پیج 113، اور یہ روایت سنن الصغرا کے اندر بھی موجود ہے جو امام بیہقی کی کتاب ہے، والیوم 1 پیج 356. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انزل القرآن على سبعة احرف، قرآن تو سات حروف پہ نازل کیا گیا ہے، فقرأوا ولا حرج، کوئی حرج نہیں تم انہیں پڑھا کرو. لیکن تعلیم کیا دی؟ لیکن لا تختموا ذکر رحمة بعذاب. اس بات کا خیال ضرور رکھنا، ایسی آیت پر مت رکنا جس میں رحمت کا تذکرہ ہے اور تم جا کے رکو عذاب کی آیت پر. ولا ذکر عذاب برحمہ، اور اس کا بھی خیال رکھنا، تذکرہ عذاب کا ہو رہا ہے اور اس کے بعد فوراً رحمت کی آیتیں آ گئی ہیں، آپ عذاب کی آیتوں پہ نہ رکیں، جا کے رحمت کی آیت پہ رکیں جس سے معانی میں بگاڑ پیدا ہوگا. ایک دوسری روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، والیوم 6 پیج 138، اور مسند امام احمد کی ہے، والیوم 5 پیج 51. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سارے کے سارے حروف کل شاف کافن ہیں تو کافی شافی، لیکن اس وقت تک کافی شافی ہیں، ما لم تختم آیت عذاب برحمہ او آیت رحمت بعذاب، جب عذاب کی آیت کا اختتام رحمت پر اور رحمت کی آیت کا اختتام عذاب پر نہ کیا جائے، یعنی وہاں روکا نہ جائے، تو آپ نے وہاں اوقاف کی تعلیم بھی دی کہ یہ نہیں ہے کہ سات حروف پہ نازل ہوا ہے تو اس کو پڑھتے پڑھتے قرآن مجید کا وہ اسلوب جو ہے وہی آپ اس کی رونق ختم کر بیٹھے، رحمت کی آیت یہ وقف کرے، بعد میں عذاب کی آیت بعد میں پڑھ لیں، لیکن اس کو مکس نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری روایت میں جو سنن ابی داؤد کی روایت ہے 1477، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب کر کے صحابی کو کہا، ما لم تختم آیت عذاب برحمہ او آیت رحمت بعذاب، سنو ایسا نہ کرنا، عذاب کی آیت پہ تم نے رکنا نہیں ہے، جب عذاب کی آیت کے بعد رحمت کی آیت آئے تو پھر ضرور رکنا ہے، رحمت کی آیت کو ساتھ نہیں ملانا، اس لیے رحمت کی آیت آ گئی ہے تو اس پہ ضرور رکنا ہے اگر بعد میں عذاب کی آیت۔ علامہ دانی جو 444 میں فوت ہوئے ہیں، ان روایات کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، فَهَذَا تَعْلِيمُ التَّام مِن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ جِبْرِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وقف تام کی تعلیم دی گئی ہے کہ جبریل علیہ السلام سے اللہ کے رسول نے یہ بھی سیکھا کہ وقف کیسے کرنا ہے۔ الظاہرہ دال علی انہ ینبغی ان یقطع علی الآیہ التی فیہا ذکر النار والعقاب وتفصل مما بعدها اذا كان بعدها ذكر الجنه والثواب۔ یہ چیز اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ قاری قرآن کو چاہیے جہاں آگ اور عذاب والی آیت آ جائے اس پر وقف کرے اور رحمت کی آیت سے آگے سے ابتدا کر لے۔ اسی طرح اگر آیت پر وقف کرنا ہے تو جس میں جنت یا اس کے ثواب کا تذکرہ ہے تو وقف کر لے، اور اس کے بعد اگر آگ اور عذاب کا تذکرہ ہے تو اس سے بعد میں ابتدا کرے، اس کو پچھلی آیت کے ساتھ ملائے نہیں۔ امام ابو جعفر نحاس فرماتے ہیں جو 950 کو فوت ہوئے، اسی طرح کی بات نقل کی جو امام دانی نے کی ہے اور آخر میں مثال پیش کر دی، جیسا کہ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، یہاں پر وقف نہیں کرنا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ قاری قرآن یہ کہے يدخل من يشاء في رحمتي، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، والظالمين اعد لهم عذابا الیما، اور ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا۔ اگر وہ فی رحمتی پہ وقف نہیں کرتا، وہ ظالمین پہ جا کے وقف کرتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ جلال اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لیں اور ظالموں کو بھی اللہ اپنی رحمت میں داخل کر لیں۔ ان تین روایات اور دو علماء کی وضاحت اس بات کو مزید مضبوط کر دیتی ہے کہ وقف کے بغیر قاری قرآن کا پڑھنا قرآن کا حق ادا نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی روایت تو فیصلہ کن روایت ہے، 2027 سیدنا عدی بن حاتم کی روایت، اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو زندگی میں وقف کی عظمت سے وہ کبھی بیگانگی محسوس نہیں کرے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں، ان خطیبا خطب عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک خطیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے اللہ کے رسول کے سامنے خطبہ دیا اور کیا کہنے لگا؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصیہما. اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ من یطع اللہ, جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے, ورسولہ, اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, فقد رشد, پس تحقیق و رشد و ہدایت پا گیا, ومن یعصیہما, اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ بھی ہدایت پا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اور تو کچھ نہیں فرمایا, آپ نے فرمایا قم, اٹھ جاؤ یہاں سے, اور دوسری روایت میں آتا ہے اذهب, تشریف لے جائیں آپ, اور تیسرا کلمہ بولا فبئس الخطیب انت, فبئس الخطیب انت, آپ تو بہت برے خطیب ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین الفاظ بولے ہیں, جس کو عام گفتگو میں وقف کرنا نہیں آتا, کہا اٹھو یہاں سے, آپ تشریف لے جائیں, آپ برے خطیب ہیں. اگر کوئی قاری قرآن اللہ کی کلام میں ایسی بات کرے, اس لیے صرف صالحین جس کو وقف کرنا نہیں آتا تھا اس کو کبھی اجازہ نہیں دیتے تھے. علامہ الشمونی بیان کرتے ہیں اس حدیث کی تفسیر میں, ففی الخبر دلیل واضح علی کراہۃ القطع فلا یجمع بین من اطاع ومن عصا. اس حدیث میں وقف قبیح کی قباحت اور کراہت واضح ہو گئی کہ خطیب اس کو اطاعت کرنے والے اور نافرمانی کرنے والوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کو چاہیے کیا تھا؟ وہ یہ کہتا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ رشد و ہدایت پا گیا. پھر وہ کہتا ومن یعصیہما فقد غوا, اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ تو گمراہ ہو گیا, وہ تو بہک گیا. وَإِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا مُكْرَاهًا مُسْتَقِيمًا فِي الْكَلَامِ الْجَارِ بَيْنَ النَّاسِ فَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ أَشَدُّ كَرَاهَةً وَقُبْحًا وَتَجَنُّبُهُ أَوْلَى وَأَحَقَّ. جب اس قسم کے وقت لوگوں کی عام گفتگو میں مکروہ اور ناپسندیدہ ہیں تو اللہ عز و جلال کے کلام میں ایسے وقت اور زیادہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہوں گے, کیونکہ اللہ کی کلام زیادہ اولا ہے, زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کو پڑھتے وقت ایسے وقوف کا خیال کیا جائے. ان دو آیات اور دو علماء کی تفسیریں اور دو صحابہ کی تفسیر اور پھر یہ ایک انتہائی صریح روایت صحیح مسلم کی اور اس ضمن میں علامہ الشمونی کی تفسیر, اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کا ایک موقف پیش کرتے ہیں. مستدرک حاکم کی روایت ہے 101, لقد عشنا برهة من دهرنا, ہم نے اپنے زمانے کا ایک روشن دور گزارا ہے. وَإِنَّ أَحْدَثَنَا يُؤْتَ الْإِيمَانَ قَبْلَ الْقُرْآنِ. وہ روشن دور جس میں ہمیں قرآن مجید سے پہلے ایمان کی تعلیم دی جاتی, قرآن مجید سے پہلے ایمان کی تعلیم دی جاتی. وَتَنزِلُ السُّورَةُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت کا نزول ہوتا. فَيَتَعَلَّمُ حَلَالَهَا وَحَرَامَهَا وما ينبغي أن يوقف عنده فيها كما تعلمون أنتم القرآن. جب بھی کوئی سورت نازل ہو جاتی تو ہم میں سے ہر ایک اس کے حلال اور حرام سے واقفیت حاصل کرتا اور مقامات کی وقف کی تعلیم اس طرح حاصل کرتا جس طرح تم آج قرآن کو حاصل کرتے ہو. پھر فرماتے ہیں لقد رأيت رجالا يؤتى احدهم القرآن. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ بعض ایسے افراد کو میں دیکھ رہا ہوں جنہیں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. فَيَقْرَأُ مَا بَيْنَ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ. وہ سورة الفاتحہ سے شروع کر کے پورا قرآن پڑھ لیتا ہے لیکن مَا يَدْرِي مَا أَمْرُهُ وَلَا زَاجِرُهُ وَلَا مَا يَنْبَغِي أَن يُوقَفَ عِنْدَهُ مِنْهُ. نہ اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کس کام سے ڈانٹ پلائی ہے, اور نہ اسے یہ پہچان ہوتی ہے کہ وقف کہاں کرنا ہے. يَنْسُوهُ نَسْرَ الدَّقْل. وہ قرآن مجید کو بھی بے جوڑ نثر کی طرح قرآن کی تلاوت کرتا ہے جو قرآن مجید کی عظمت کے مخالف ہے. مستدرک حاکم کی اس روایت کی روشنی میں امام ابن الجزری فرماتے ہیں النشر فی القراءات العشر میں والیوم 1 پیج 125 وفی کلام ابن عمر برہان على ان تعلمه اجماع من الصحابه رضی اللہ عنہم. سیدنا عبداللہ بن عمر کی کلام کے اندر یہ دلیل موجود ہے کہ اوقاف کے سیکھنے پر صحابہ کرام کا اجماع ہے. امام ابو حاتم سہل بن محمد السجستانی جو 255 کو فوت ہوئے ہیں وہ فرماتے ہیں بل لم يعرف الوقف لم يعرف القرآن. جس کو اوقاف کی معرفت نہیں ہے اس نے قرآن کو بھی نہیں پہچانا, اس کے پاس قرآن کی بھی صحیح معرفت نہیں. ان کی کتاب ہے الوقف والابتداء پیج 15. ابن الانباری بیان کرتے ہیں ان کی کتاب الاباح فی الوقف والابتداء والیوم 1 پیج 108 من تمام معرفت القرآن ومعانیه وغریبه معرفة الوقف والابتداء فيه. قرآن مجید کی صحیح معرفت, اس کے معانی کی مکمل معرفت, اور اس کے مشکل الفاظ کی صحیح تشریح اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک انسان کو وقف اور ابتدا کی معرفت نہیں حاصل ہو جاتی. اور آگے فرماتے ہیں فَيَنْبَغِي لِلْقَارِ. اس لیے قاری قرآن کی ذمہ داری ہے اَنْ يَعْرِفَ الْوَقْفَ التام. وہ یہ پہچانے کہ وقف تام کسے کہتے ہیں, جہاں الفاظ جن الفاظ سے وقف کر رہا ہے اس کا ماں باپ سے کوئی لفظی تعلق بھی نہ ہو, مانوی تعلق بھی نہ ہو. والوقف الکافی الذي ليس بتام. وہ وقف کافی کو بھی پہچانے جس کا مانوی تعلق تو ہوتا ہے کوئی لفظی تعلق نہیں ہوتا. والوقف القبیح الذي ليس بتام ولا کاف. اور وہ وقف قبیح کو بھی پہچانے جس کا ماں باپ کے ساتھ لفظی تعلق بھی ہوتا ہے, اگر لفظی ہوتا ہے تو مانوی تعلق بھی ہوگا اس کا, اس لیے وہاں وقف نہ کرے جب تک بات مکمل نہ ہو وہاں جا کے وقف کرنا چاہیے. امام ابو القاسم یوسف بن علی بن جبارہ الحزری بیان کرتے ہیں, یہ 400 63 کو فوت ہوئے ہیں. کتاب ہے القول المفید پیج 195. وہ فرمایا کرتے تھے الوقف حلیت التلاوہ, وقف یہ تلاوت کا زیور ہے. وزینت القاری, یہ قاری قرآن کی زینت ہے. وبلاغ التالی, تلاوت کرنے والے کی فصاحت و بلاغت کی دلیل ہے. وفہم المستمع, اور سننے والے کے لیے معانی کو سمجھنے میں آسانی ہے. وفخر العالم, یہ اوقاف کی معرفت ایک عالم کی شان ہے. وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين, صحیح وقف کے ذریعے سے دو مختلف معنوں میں انسان فرق کر سکتا ہے. والنقيضين المتنافيين والحكمين المتغايرين, عمدہ وقف کے ذریعے جس طرح دو مختلف معنوں میں فرق کر سکتا ہے, دو الگ الگ حکموں میں فرق کر سکتا ہے. کب؟ جب اس کو صحیح وقف کرنا آتا. معین الدین عبداللہ النکزاوی بیان کرتے ہیں, یہ 683 کو فوت ہوئے ہیں, امام سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں نقل کیا ہے, پیج 283 والیوم 1. باب الوقف عظیم القدر جلیل الخطر, اوقاف کی معرفت کا باب, یہ بڑا ہی قدر و منزلت والا باب ہے لیکن اتنا ہی خطرناک ہے. قدر و منزلت اس وقت ہوگی جب صحیح وقف کرے گا. خطرناک اس لیے ہے کہ عام گفتگو میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا بئس الخطیب تو بئس القاری کہنا پڑے گا, اور اس کو وہاں سے روانہ کرنا پڑے گا, اس مجلس سے اٹھانا پڑے گا. لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل, کیونکہ قرآن مجید کے معانی کی معرفت اور قرآن مجید کے دلائل شرعیہ کا استنباط اوقاف کی پہچان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. علامہ زرکشی بیان کرتے ہیں, یہ 794 کو فوت ہوئے ہیں, ان کی کتاب ہے البرہان پیج 415 والیوم 1. فالوقف والابتداء عند القراء فن جلیل, وقف و ابتداء کا فن قراء کے ہاں وہ عظیم فن ہے. به يعرف كيفية أداء القرآن, اس کے ذریعے ہی قرآن مجید کی ادائیگی کی کیفیات کی معرفت حاصل ہوتی ہے. ويترتب على ذلك فوائد كثيرة, صحیح وقت کی معرفت ہو تو بہت سارے فوائد مرتب ہوتے ہیں. واستنباطات غزيرة, اور قیمتی استنباطات مرتب ہوتے ہیں. وبه تتبين معاني الآيات, اور اسی کے ذریعے ہی آیات کے معانی واضح ہو جاتے ہیں. ويؤمن الاحتراز عن الوقوع في المشكلات, اور مشکلات میں پڑنے سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اگر وقف کی مہارت اسے حاصل ہو جائے. امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ سری فرمایا کرتے تھے, 833 کے فوت ہوئے ہیں, النشر فی القراءات العشر میں پیج 125 والیوم 1. ومن ثم اشترط كثير من أئمة الخلف على المجيز. اسی لیے بعد میں آنے والے اہل فن نے قراءت کی اجازت دینے والے اساتذہ پر یہ شرط لگا دی, شرط عائد کر دی. کون سی شرط؟ اللہ یجیز احدا الا بعد معرفته الوقف والابتداء. جب تک شاگرد کو وقف اور ابتداء کی معرفت نہ ہو جائے اس کی سند اجازہ جاری ہی نہ کرے. پھر امام ابن الجزری خود فرماتے ہیں وَكَانَ أَئِمَّتُنَا, ہمارے استاد بھی ایسی کیا کرتے, يُوقِفُونَنَا عِنْدَ كُلِّ حَرْف, ہر حرف پر ہمیں روکتے, وَيُشِيرُونَ إِلَيْنَا فِيهِ بِالْأَصَابِعِ, اور انگلیوں سے اشارہ کرتے کہ یہاں رکنا ہے یہاں نہیں رکنا. سنتن اخذوها كذلك عن شيوخهم الاولين رحمة الله عليهم اجمعين. یہ وہ طریقہ تھا قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا جس کو ہمارے مشائخ نے اپنے اساتذہ سے اخذ کیا. اللہ تعالی سب پہ رحمت فرماتے. امام ابو زکریہ انصاری جو 926 کو فوت ہوئے ہیں, نہایت قول المفید کے 194 نمبر صفحے پہ نقل کرتے ہیں, الوقف فی صدر الاول الصحابہ والتابعین والسائر العلماء مرغوب فیه من مشائخ القراء والأئمة الفضلاء مطلوب فيها سلف من الأعصار وارده به الأخبار الثابتة والآثار الصحيحة. علم وقف صدر اول سے ہی صحابہ کرام, تابعین عظام اور علماء کے درمیان نہایت مقبول رہا ہے, اور قراء کرام اور آئمہ فضلاء کے نزدیک مطلوب و مقصود رہا ہے. زمانہ سلف ہی سے اس پر بہت سی اخبار جو صحیح طریق سے ثابت ہے اور صحیح احادیث اور آثار اس پر وارد ہے. امام ابو جعفر نحاس جو 950 کو فوت ہوئے ہیں, اس لیے فرمایا کرتے تھے, القطع والائتناف کتاب ہے پیج 97, قد صار في معرفة الوقف والائتناف التفريق بين المعاني. وقف و ابتداء کی معرفت ملے تو انسان معانی میں تفریق حاصل کر سکتا ہے. فينبغي لمن قرأ القرآن, اس لیے قاری قرآن کی ذمہ داری ہے, ان يتفهم ما يقرأه, جو وہ پڑھ رہا ہے سمجھ کے پڑھے, وَيُشْغِلْ قَلْبَهُ بِهِ, اور اپنے دل کو اس میں مشغول رکھے, وَيَتَفَقَّدْ الْقَطْعَ وَالِئْتِنَافِ, اور غور کرے کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا, وَيَحْرِصْ عَلَىٰ أَن يُفْهِمَ الْمُسْتَمِعِينَ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا, اور یہ ذہن بنا کے اور حرص رکھ کے پڑھے کہ میری تلاوت سننے والوں کو صحیح صحیح سمجھ آنی چاہیے. وَأَن يَكُونَ وَقْفُهُ عِنْدَ كَلَامٍ مُسْتَغْنٍ أَوْ شَبِيهٍ وَأَن يَكُونَ ابْتِدَاؤُهُ حَسَنًا, اور اسے ابتدا بھی اچھی کرنی چاہیے اور وقت بھی وہاں کرنا چاہیے جہاں معنی خوبصورت طریقے سے مکمل ہو جائے. وقت کی لغوی اور اصطلاحی تعریفات کے بعد اس کی عظمت کے متعلق قرآن مجید کی دعائتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 سے 5 حدیثیں اور علماء امت کے اقوال آپ نے سنے. آئیے اس مبارک علم کی تدوین کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں. علماء امت نے اس فن کو اپنی کتابوں میں بھی جمع کیا. اس فن کو وضع کرنے والے وعدے کا اگر تذکرہ کیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بھی سکھایا اور روک کے بھی سکھایا کہ یہاں رکے اور یہاں نہ رکے. لیکن کتابوں کے متعلق سب سے پہلی کتاب اس فن کے اندر جو امت کے سامنے آئی وہ کتاب ہے کتاب الوقف والابتداء. یہ لکھی ہے ضرار بن سورت المقری المکی نے جو 129 ہجری کو فوت ہوئے. اسی صدی میں دوسری صدی میں ایک کتاب ہے کتاب الوقوف شیبہ بن نفاح المدنی الکوفی جو 130 ہجری کو فوت ہوئے. اسی صدی میں ایک کتاب لکھی گئی الوقف والابتداء امام ابو عمر بن علا مازنی نے جو 154 کو فوت ہوئے. اسی صدی میں ایک کتاب الوقف والابتداء امام حمزہ بن حبیب الزیات نے لکھی جو 156 ہجری کو فوت ہوئے. اسی صدی میں ایک کتاب وقف التمام کے نام سے لکھی گئی جو امام نافع مدنی نے لکھی جو 169 ہجری کو فوت ہوئے. اسی صدی میں ایک کتاب الوقف والابتداء لکھی گئی امام ابو جعفر محمد بن ابی سارہ کوفی نحوی جو 170 ہجری کو فوت ہوئے. اسی صدی میں ایک کتاب لکھی گئی الوقف والابتداء امام کسائی جن کا نام ہے علی بن حمزہ کوفی جو 199 ہجری کو فوت ہوئے. تیسری صدی کے اندر ایک کتاب لکھی گئی الوقف والابتداء یحیی بن مبارک العدوی نے لکھی جو 202 ہجری کو فوت ہوئے. ایک کتاب وقف التمام کے نام سے لکھی گئی جو امام یعقوب حضرمی نے لکھی جو 205 ہجری کو فوت ہوئے. اسی صدی میں ایک کتاب الوقف والابتداء جو امام فرا نے لکھی جو 207 ہجری کو فوت ہوئے. اسی صدی میں ایک کتاب الوقف والابتداء ابو عبیدہ معمر بن مسنہ بصری نے لکھی جو 210 ہجری کو فوت ہوئے. اسی صدی میں ایک کتاب وقف التمام کے نام سے ابو الحسن اخفش کی کتاب ہے جو 215 کو فوت ہوئے جن کا نام ہے سعید بن مسعدہ نحوی بصری. اس تیسری صدی میں ایک کتاب وقف التمام کے نام سے ہی امام قالون نے لکھی عیسیٰ بن مینا جو 220 ہجری کو فوت ہوئے. اسی صدی میں ایک کتاب لکھی گئی الوقف والابتداء خلف بن ہشام البزار اسدی نے جو 229 ہجری کو فوت ہوئے. اسی طرح ایک کتاب لکھی گئی الوقف والابتداء فی کتاب اللہ امام ابو جعفر محمد بن سعدان الکوفی جو 231 ہجری کو فوت ہوئے. اسی صدی میں ایک کتاب وقف التمام کے نام سے لکھی روح بن عبد المؤمن الحزلی نے جو 234 ہجری کو فوت ہوئے. اسی صدی میں ایک کتاب الوقف والابتداء ابو محمد عبداللہ بن یحییٰ بن مبارک العدوی البغدادی نے لکھی جو 237 ہجری کو فوت ہوئے. اسی صدی میں کتاب الوقف والابتداء ابو عمر حفص بن عمر بن عبد العزیز بن صحبان الدوری نے لکھی جو 240 ہجری کو فوت ہوئے. اسی صدی میں کتاب وقف التمام کے نام سے لکھی گئی ابو منذر نصائر بن یوسف بن ابی نصر الرازی البغدادی النحوی جو 240 ہجری کو فوت ہوئے. اسی صدی میں کتاب الوقف والابتداء ابو الولید ہشام بن عمار بن نصائر سلمی نے لکھی جو 245 ہجری کو فوت ہوئے. اسی طرح ایک کتاب المقاطع والمبادی، ابو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستانی کی ہے، یہ 246 ہجری کو فوت ہوئے. اسی طرح ایک کتاب الوقف، ابو العباس فضل بن محمد انصاری نے لکھی، جو 250 ہجری کو فوت ہوئے. ایک کتاب الوقف والابتداء، ابو عبداللہ محمد بن عیسی بن ابراہیم المقری اللغوی نے لکھی، جو 253 ہجری کو فوت ہوئے. ایک کتاب الوقف والابتداء ابن ابی دنیا نے لکھی، ان کا نام ہے عبداللہ بن محمد بن عبید، یہ 281 ہجری کو فوت ہوئے. ایک کتاب الوقف والابتداء ابو حنیفہ احمد بن داود الدینوری نے لکھی، جو 282 ہجری میں فوت ہوئے. ایک کتاب الوقف والابتداء ابو بکر محمد بن عثمان بن مسبح الشیبانی البغدادی الجعدی نے لکھی، جو 288 ہجری کو فوت ہوئے. اسی صدی میں کتاب الوقف والابتداء ابو العباس احمد بن یحییٰ بن یزید الشیبانی نے لکھی، جو 291 ہجری کو فوت ہوئے. ایک کتاب الوقف والابتداء سلیمان بن یحییٰ بن ایوب الضبی المقری نے لکھی، یہ بھی 291 ہجری کو فوت ہوئے. اسی طرح ایک کتاب الوقف والابتداء ابو الحسن محمد بن احمد بن محمد بن کیسان النحوی اللغوی 299 ہجری کو فوت ہوئے. چوتھی صدی میں الوقف والابتداء ایک کتاب لکھی گئی، اور لکھنے والے ہیں ابو اسحاق بن ابراہیم السری بن سہل الزجاج المفسر النحوی اللغوی، جو 311 ہجری کو فوت ہوئے. اسی طرح ایک کتاب الوقف والابتداء امام ابو بکر ابن مجاہد نے لکھی، جو 324 ہجری کو فوت ہوئے. چوتھی صدی میں الاضاح فی الوقف والابتداء فی کتاب اللہ، امام ابو بکر محمد بن قاسم الانباری نے لکھی، جو 328 ہجری کو فوت ہوئے. اسی صدی میں کتاب الوقف والابتداء ابو عبداللہ محمد بن محمد بن عباد المکی المقری النحوی نے لکھی، جو 334 ہجری کو فوت ہوئے. اسی صدی میں کتاب الوقف والابتداء محمد بن حسن بن یعقوب بن حسن بن مقسم العطار النحوی اللغوی المقری کی ہے، جو 350 ہجری کو فوت ہوئے. اسی طرح کتاب الوقف والابتداء حسن بن عبداللہ بن مرزبان کی ہے، جو 368 ہجری کو فوت ہوئے. اسی طرح ایک کتاب عثمان بن جنی ابو الفتح عثمان ابن جنی کی ہے، 362 ہجری کو فوت ہوئے، الوقف والابتداء. اسی صدی میں کتاب وقوف النبی فی القرآن، اللہ کے رسول نے کہاں کہاں قرآن میں وقف کیے، ابو عبداللہ محمد بن عیسیٰ، یہ 400 ہجری میں فوت ہوئے. پانچویں صدی میں کتاب لکھی گئی الابانہ فی الوقف والابتداء، ابو الفضل الخزاعی محمد بن جعفر بن عبد الکریم، جو 408 ہجری کو فوت ہوئے. اسی طرح ایک کتاب الوقف مکی بن ابی طالب قیسی نے لکھی، جو 437 ہجری کو فوت ہوئے. انہوں نے ایک نہیں، الوقف علی کلا و بلا فی القرآن الکریم، اس پر بھی کتاب لکھی. الہدایہ فی الوقف علی کلا و بلا، اس نام پہ بھی کتاب لکھی. شرح التمام، یہ بھی کتاب لکھی. والوقف پھر علماء نے جو اختلاف کیا ہے یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ یا وقف کرنا چاہیے کہ نہیں, اس سے پوری کتاب لکھی. پھر ان اردنا الا الحسنا یہاں وقف کا بانا صحیح بنتا ہے کہ نہیں بنتا, اس پر پوری کتاب لکھی. پھر ولا یحزن کا قولہم یہاں وقف کرنے سے معنی کیا بنے گا, ملا کے پڑھیں گے تو کیسے معنی بنے, اس پر پوری کتاب لکھی. الاحتداء فی الوقف والابتداء یہ الگ کتاب لکھی. الوقف التام یہ ساری کتاب امام مکی بن ابی طالب قیسی نے لکھی. تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک دن حجاج بن یوسف جا رہا تھا تو ایک بوڑھی اماں, بوڑھی ماں نے اسے روک لیا اور کہتی ہے میں تجھے اس رب کی قسم دیتی ہوں جس نے پہلے 15 پارے میں کلہ کا لفظ نہیں اتارا, میری مدد کرو. وہ کہتا ہے رک جاؤ. اس نے وہاں کھڑے کھڑے 15 پارے پڑھے اور کہتا ہے واقعتاً اللہ نے پہلے 15 پارے میں کلہ کا لفظ نہیں اتارا, اب مانگو جو مانگتی ہوں میں تمہیں عطا کر. لوگوں کا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق تھا. الاحتداء فی الوقف والابتداء امام دانی کی کتاب ہے جو 444 سے فوت ہوئے, انہیں کی کتاب ہے المکتفى فی الوقف والابتداء, انہیں کی کتاب ہے الوقف علی کلا و بلا, کلا یا بلا پہ وقف کرنا چاہیے کہ نہیں. امام ابو القاسم حزلی جو 465 کو فوت ہوئے ہیں ان کی کتاب الوقف والابتداء. امام ابو فضل خزاعی کی کتاب ہے جو 520 کو فوت ہوئے ہیں الابانہ فی الوقف والابتداء. امام محمد بن طیفور الغزنوی السجاوندی جو 560 کو فوت ہوئے ہیں ان کی کتاب کا نام ہے الایضاح فی الوقف والابتداء. انہوں نے ایک اور کتاب بھی لکھی وقوف القرآن. ایک کتاب ہے الاحتداء فی الوقف والابتداء موفق الدین عیسی بن عبد العزیز التیمی الاسکندری 629 کو فوت ہوئے. التنبیہات علی معرفۃ ما یخفى من الوقوفات یہ مالکی کتاب ہے جو 681 کو فوت ہوئے. باقی کتابیں انشاءاللہ آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ پی ڈی ایف بھجوا دی جائے. تو اس فن کے بارے میں صرف احادیث اور آیات سے استدلال نہیں, علماء کے اقوال نہیں, امت نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں کہ کہیں قرآن مجید کے معانی میں خلل نہ آئے اور قرآن مجید کے معانی میں کوئی بگاڑ نہ آئے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سیکھ کر قرآن کو صحیح صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.